أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. آمنت بالله صدق الله العظيم.
ہماری آیتوں کو تو وہی لوگ مانتے ہیں کہ جب انہیں یہ آیات یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ لوگ اپنی بڑائی نہیں چاہتے، ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں امید سے اور خوف سے، ان کے پہلو بستروں سے دور ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف سے اور امید سے، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو کسی نفس کو معلوم نہیں کہ ان کے لیے آنکھوں کی کیا کیا ٹھنڈک تیار کی گئی ہے. بدلہ ہوگا ان کاموں کا جن کو یہ کرتے تھے، کیا وہ شخص جو مومن ہو وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ٹھکانہ ہے باغات کا، اور وہ مہمانی ہے ان کاموں کی جن کو وہ کرتے تھے، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب بھی اس آگ سے نکلنا چاہیں گے دوبارہ اسی آگ میں ان کو ڈال دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اس آگ کا عذاب جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اور ہم ان لوگوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکھاتے رہتے ہیں کہ شاید یہ لوگ رجوع کر لیں، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ جس کے سامنے اس کے رب کی آیات یاد دلائی گئیں پھر اس نے ان آیات سے اب منہ موڑ لیا۔ بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورہ الف لام میم السجدہ کی آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 22 تک کی آیات ہیں، اور جو آیات ہم نے آج تلاوت کی ہیں ان میں سے پہلی آیت یعنی آیت نمبر 15 آیت سجدہ ہے، اور اس کی تلاوت کی وجہ سے اور سننے کی وجہ سے ہم سب پر ایک سجدہ واجب ہو گیا ہے، اور ہم ابھی کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن چونکہ بھی اس آیت کو دوبارہ دہرانا ہوگا اور ترجمہ بیان کرنا ہے اور تفسیر بیان کرنی ہے، اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک ہی مجلس کے اندر ایک ہی آیت سجدہ کئی مرتبہ پڑھی جائے یا سنی جائے تو کئی سجدے واجب نہیں ہوتے، بلکہ ایک آیت سجدہ سے بار بار دہرانے کے باوجود ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اس لیے اگر درس کے بعد جب اذان ہو جائے اس وقت ہم سجدہ کر لیں تو بھی درست ہے۔ اور یہ میں نے شروع میں بات اس لیے عرض کر دی کہ کوئی ساتھی اگر اٹھ کر جائے تو وہ ذہن میں رکھے کہ بھئی میرے ذمے ایک سجدہ واجب ہو گیا ہے اور مجھے کرنا ہے، ابھی کر لوں تو بھی جائز ہے، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد آیت سجدہ اگر پڑھی جائے تو سجدہ کرنا بالکل جائز ہے جب تک کہ سورج زرد نہ پڑ جائے۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ مغرب کی اذان کے بعد بھی ہم اور آپ سجدہ کر سکتے ہیں، تو اس کی وجہ ظاہر ہے کہ آیت سجدہ کا جو سجدہ واجب ہوتا ہے وہ فوری طور پر کرنا اس کو ضروری نہیں ہے، بہتر تو ہے کہ آدمی جلدی کر لے، زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اگر کچھ دیر کے بعد کر لے تو بھی جائز ہے، البتہ کوشش کرنی چاہیے کہ قضا نہ ہو۔ اور جب مغرب کی اذان ہو جاتی ہے تو اذان اور نماز کے درمیان آپ نے دیکھا ہے تھوڑا بہت وقفہ ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے اور تھوڑی دیر میں پھر مؤذن آتا ہے اقامت کہتا ہے، تو اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں بھی یہ سجدہ تلاوت ادا کیا جا سکتا ہے، ایک کر لیں، دو کر لیں، تین کر لیں۔ اور آدمی خاص طور پر ہم جیسے جو لوگ قرآن مجید کے حافظ ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے، حفظ بڑی نعمت ہے، لیکن حافظوں سے ایک کوتاہی ہوتی ہے کہ وہ آیت سجدہ پڑھتے رہتے ہیں، استاد کو سناتے رہتے ہیں، خود پڑھتے رہتے ہیں، لیکن سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو یہ غلطی ہے ہم سب کی، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور آدمی کو جب بھی موقع ملے تو احتیاطاً کچھ زائد سجدے بھی ادا کر لے تو بہتر ہے، کیونکہ سجدہ ہی اصل عبادت ہے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر اس کے بعد قیام کرتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، اور اس میں سجدہ ہوتا ہے، اور پھر قعدہ ہوتا ہے، اولا ہوتا ہے، قعدہ اخیرہ ہوتا ہے، تشہد ہوتی ہے، ان سب کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ سجدہ ہے ان سب میں. اسی لیے سجدہ بذات خود عبادت ہے، سجدہ تلاوت بذات خود عبادت ہے، قیام خالی علیحدہ سے کوئی عبادت نہیں ہے، رکوع علیحدہ سے کوئی عبادت نہیں ہے، قعدہ جو ہے وہ علیحدہ سے کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن سجدہ جو ہے وہ علیحدہ سے بھی عبادت ہے. چنانچہ سجدہ تلاوت ادا کیا جائے تو یہ تو واجب ہی واجب ہے، اور اگر زیادہ کر لے تو مستحب ہے. اسی طرح سجدہ شکر جو ہے وہ بھی مستحب ہے کہ آپ کو کوئی نعمت ملی اور آپ باوضو تھے، آپ نے سجدہ کر لیا، تو یہ سجدہ شکر کہلاتا ہے اور اس کی بھی اجازت ہے اور یہ بھی مستحب ہے. تو بہرحال سجدہ یہ عبادات کی بنیاد ہے، اور نماز کا سب سے اہم ترین حصہ ہے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، یعنی وہ زمین پر اتر کر معمول کے مطابق عام نمازیوں کی طرح سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے، بیمار ہے بہت، بستر پر ہے، ڈرپ لگی ہوئی ہے یا کوئی اور بات ہے، اور وہ سجدہ نہیں کر سکتا، تو جب سجدہ نہیں کر سکتا تو اصل جو رکن تھا وہی ادا نہیں کر سکتا بیچارہ، تو قیام بھی اس سے ساقط ہو جاتا ہے، رکوع بھی اس سے، یعنی اشارے سے پھر وہ قیام بھی کر سکتا ہے، رکوع بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، رکوع بھی اشارے سے کر سکتا ہے، کیونکہ بنیادی جو چیز ہے وہ سجدہ ہے. اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت سب سے پہلے آج پڑھی گئی جس میں آیت سجدہ ہے وہ یہ ہے کہ انما یؤمنوا بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا. ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں. یہ انما کلمہ حصر کہلاتا ہے عربی گرامر میں، اور جب ہم بچے تھے تو فارسی کا زمانہ تھا، تو اس وقت میں ہم اس کو ترجمہ کرتے تھے جز ای نیس، یعنی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان رکھیں گے. لیکن یہ جز ای نیس کا زمانہ اب ختم ہو گیا، اردو زبان میں اب یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، مدرسوں میں تو کہیں کہیں استعمال ہوتا ہے لیکن اب عام گفتگو میں استعمال نہیں ہوتا. اسی لیے اس میں حسر پیدا کرنے کے لیے ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے کہ ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں. یہ جزینیس کا ترجمہ ہے، ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں، الذین اذا ذکروا بها، کہ جب ان کو آیات یاد دلائی جاتی ہیں، یعنی جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں، خروا سجدا، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، خروا سجدا، سجدے میں گر پڑتے ہیں. اور یہ جو فرمایا گیا کہ جب ان کو آیات یاد دلائی جاتی ہیں سجدے میں گر پڑتے ہیں، تو یہ بھی اس میں احتمال ہے کہ آیات سجدہ مراد ہوں، جو کہ 14 آیات ہے قرآن مجید میں، اور جب بھی ان 14 آیات میں سے کوئی بھی آیت پڑھی جائے تو سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو اس کا بھی احتمال ہے کہ آیات سے آیات سجدہ مراد ہوں، اور خروا سجدا میں سجدے سے سجدہ حقیقیہ مراد ہو. لیکن اس کا بھی احتمال ہے کہ ساری قرآن مجید کی آیات مراد ہوں، اور سجدے سے وہ خاص سجدہ تلاوت مراد نہ ہو بلکہ مطلقاً نماز مراد ہو، کہ اصل مومن تو وہ ہوتے ہیں جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں. ان کے سامنے جب ہماری آیات یاد دلائی جاتی ہیں، جب انہیں ہماری آیات یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں. فجر کے وقت میں بھی 2 رکعت سنت، پھر اس کے بعد 2 رکعت فرض، پھر جناب 4 سنت ظہر کی، پھر 4 فرض ظہر کے، پھر 2 سنت ظہر کی، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، فرض، اور سنت موقعہ اور مستحب اور رات کو تہجد، تو یہ کتنے سجدے ہیں جو بار بار اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے کیے جاتے ہیں۔ تو جو جتنا مومن ہوتا چلا جائے گا، جتنا ایمان اس کا بڑھتا چلا جائے گا، اتنی ہی سجدے کی جو لذت ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک بزرگ تھے حضرت مولانا فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمہ اللہ، بڑے مشہور بزرگ تھے نقشبندی سلسلے کے، بہت پرانے۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ اپنی جوانی میں ان کی زیارت کے لیے گئے، نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے وہ۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ان کی زیارت کے لیے گئے، تو ان سے تنہائی میں فرمایا کہ مولوی صاحب، جب میں سجدے میں جاتا ہوں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیار کر لیا۔ اب یہ ایک کیفیت ہے ولایت کی اور عبادت کی لذت کی، جس کو حلاوت ایمانی کہتے ہیں، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت، عبادت کی لذت۔ تو سجدہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں سارے مصائب سے نجات ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی تھی، اذا حزبہ امر فزع الى الصلاۃ، آپ کو جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی تھی فوراً گھبرا کے نماز کی طرف جاتے تھے، کوئی پریشانی آ گئی چلو بھائی نماز پڑھو۔ ہر پریشانی کا علاج کیا ہے؟ رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں کہ جو سب سے مقدس ترین اور مقبول ترین صورت ہے وہ ہے نماز، بشرطے کہ اس کا وقت ہو اور اس وقت میں نماز پڑھنا جائز ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، کہ ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ جب ان کو آیات یاد دلائی جاتی ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وسبحوا بحمد ربهم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کی، یعنی اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ سبحوا پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم سب پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ کا مطلب اے اللہ میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں، آپ ہر نقص سے پاک ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں۔ اس کو تنزیہ کہا جاتا ہے، تسبیح تنزیہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کو ہر نقص سے اور ہر عیب سے منزہ ماننا، یہ ہے تسبیح۔ اور حمد کے معنی ہے تمام صفات کمال اللہ تعالی کے لیے ثابت کرنا، اور بعض بزرگوں نے قافیہ بھی بنایا کہ تمام صفات کمال، تمام صفات جمال، تمام صفات جلال اور تمام صفات نوال اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ثابت کرنا، یہ حمد ہے۔ کمال بھی اسی کے لیے، جمال اور خوبصورتی بھی اسی کے لیے، جلال اور بزرگی بھی اسی کے لیے، عطا اور نوال بھی اسی کے لیے، نوال کے معنی عطا۔ تو تسبیح جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، تو اس کا مطلب یا اللہ میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ ہم لوگ تو طرح طرح کی غلطیوں میں ہیں، طرح طرح کا نقص ہے، عیب ہے، دنیا میں جو بھی مخلوق ہے کسی نہ کسی درجے کا نقص اس کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اور کوئی نقص نہ ہو تو کتنا ہی بڑا سے بڑا انسان ہو اس کو بھی بھوک پیاس لگتی ہے، کانا یاکلان الطعام، قرآن مجید میں آیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور نبی تو کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، انبیاء کرام علیہ السلام سب سے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نیند ان کو بھی آ جاتی ہے، اونگ ان کو بھی آ جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہر احتیاج سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ ہے تسبیح۔ اور حمد کا معنی ہے کہ تمام صفات کمال، تمام صفات جمال، تمام صفات جلال، تمام صفات نوال اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ثابت، تعریف اسی کی ہے۔ جہاں کائنات میں جو حسن نظر آ رہا ہے وہ اسی کا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے۔ جہاں کہیں جلال، دبدبہ اور ہیبت نظر آ رہی ہے وہ سب اسی کی ہے۔ جہاں کوئی کسی کو دے رہا ہے کوئی چیز، وہ اصل میں دینے والا معطی حقیقی اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو یہ صفات کمال اللہ تعالی کے لیے ثابت کرنا یہ حمد ہے۔ تو سبحوا بحمد ربہم، اور یہ لوگ ہماری آیتوں پر، تو وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ جب ان کو ہماری آیات یاد دلائی جاتی ہیں سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اور یہ ہمیشہ اپنی زبان کو تسبیح اور تحمید سے تر رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیح پہلے ہے اور الحمدللہ اس کے بعد ہے۔ قرآن مجید میں بھی اسی طرح ہے، سبحوا بحمد ربہم یا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تیسری بات جو آگے ارشاد فرمائے، پہلی بات تو یہ کہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، یعنی نماز کا بہت اہتمام کرتے ہیں، دوسرا تسبیح اور حمد کا بہت اہتمام کرتے ہیں، اور تیسری چیز ہم سب کے سمجھنے کی ہے، اس کو تو ہم سب نیکی سمجھتے ہیں، لیکن آگے فرمایا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ جو لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے لیے بڑائی نہیں چاہتے، ان کے اندر کوئی تکبر نہیں ہوتا۔ استکبار، مستکبر۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، آپ طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، استکبار کا کیا مطلب؟ بڑائی طلب کرنا، میں بڑا ہو جاؤں، ان سب میں بڑا میں ہو جاؤں، علم کے اعتبار سے بھی، پیسے کے اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی، شہرت کے اعتبار سے بھی، خوبصورتی کے اعتبار سے بھی، یہ کیا ہے؟ استکبار۔ ارے بھائی تم بھی انسان ہو، یہ بھی انسان ہے، ہم سب بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوة، ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور بڑائی اپنے لیے ہی طلب کرنا کہ جو بڑائی ہے بس مجھے مل جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑائی تو کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمینوں میں۔ اسی لیے ہر نمازی سے اٹھتے بیٹھتے، اٹھتے بیٹھتے یہ کہلوایا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنی مرتبہ ہم نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر بھی دماغ سے قناص دور نہیں ہوتا، دماغ میں یہی بات رہتی ہے ہم بڑے ہیں۔ مرد بھی یہی سمجھتے ہیں، عورتیں بھی یہی سمجھتی ہیں، عورتیں سمجھ گھر کے بڑے ہم ہیں، حکم ہمارا چلے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، ہمارا حکم چلے گا۔ ارے بھائی یہ مشورے کے ساتھ زندگی گزارو، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارو، بہن بھائی بن کے زندگی گزارو، بھائی بھائی بن کے زندگی گزارو۔ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور ہر معاملے میں اپنی بڑائی طلب کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شیطان بڑا عبادت گزار تھا، کہتے ہیں فرشتوں سے بھی زیادہ عبادت کرتا تھا، لیکن دماغ میں بڑائی آ گئی کہ میں بہت عبادت گزار ہوں۔ قرآن نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے اس آیت کے اندر نیک لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی پہلی صفت یہ ذکر کی گئی کہ خروا سجدا، کہ وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں، صبح بھی، دوپہر بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، اور آیت سجدہ تلاوت کی جائے تب بھی. یہ تو پہلی صفت ذکر کی گئی. دوسری صفت یہ ذکر کی گئی کہ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی تسبیح، اس کی حمد جاری رہتی ہے. نیک ہو گئے نہیں ہو گئے؟ نہیں، ابھی نیک نہیں ہوئے. نیک تو اس وقت ہو گئے جب اندر سے تکبر نکلے گا. اس لیے آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے فوراً فرمایا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ لوگ تکبر نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج کل ہم لوگوں میں تکبر بہت ہے، اور اس سے کوئی طبقہ خالی نہیں ہے. کسی کو پیسے کے اوپر تکبر ہے، جو مالدار ہیں وہ مال مست ہیں، کوئی کھال مست ہے. اردو کا محاورہ ہے مال مست کھال مست، تو جس کا پیسہ ہے وہ اپنے پیسے میں مست ہے، کوئی اپنی کھال دیکھ رہا ہے آئینے میں اسی میں مست ہے. تو یہ مال مست، کھال مست، اور جناب ان فانی چیزوں کے اوپر انسان تکبر کرتا رہتا ہے، اور کچھ نہیں تو اپنی نیکی پہ تکبر شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جہاں کچھ نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی، یا تبلیغ کی توفیق ہو گئی، یا جہاد کی توفیق ہو گئی، یا قرآن اور حدیث کے پڑھنے پڑھانے کی توفیق ہو گئی، دماغ میں تکبر آ گیا، سمجھتے ہیں سب تو جہنم میں جا رہے ہیں، میں ہی اکیلا جنت کی طرف جا رہا ہوں. اب میری ذمہ داری ہو گئی کہ میں ان سب جہنمی مسلمانوں کو جنتی بناؤں. ایک عجیب دماغ میں خناس آ گیا. سب کو سمجھ رہے ہیں کہ جہنمی ہے، میں نے ایک آدمی ہوں اور جنت کی طرف جا رہا ہوں. ایسی ایسی باتیں دماغ میں آ جاتی ہیں کہ اعاذنا اللہ، اور یہ ساری باتیں تکبر والے. دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو برا سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، یہی تو تکبر ہے. آپ اچھے کپڑے پہنے، یہ کوئی تکبر نہیں. ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ ہمارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جزائے خیر عطا فرمائے، ایک ایک بات پوچھی ہے. تو صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ تکبر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تکبر نہیں ہے. پھر آپ نے خود ارشاد فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر کا مطلب ہے حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا. کبھی بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. حتیٰ کہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ چونکہ خاتمے کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے کسی کافر، کسی فاسق، کسی فاجر کو بھی حقیر نہ سمجھو. کیا پتہ کہ جس کو تم فاسق، فاجر، شرابی اور کیا کچھ کہہ رہے ہو، ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھا جنت میں چلا جائے. اور اس کا بھی امکان ہے، اللہ پناہ میں رکھے، اللہ پناہ میں رکھے. یہ متکبر جو ہے، جو اپنی نیکی پر ناز کر رہا ہے، اس کو آخر وقت میں کوئی ایسی بڑی غلطی پیش آ جائے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ فوراً جنت میں نہ جا سکے یا ایمانی سے محروم ہو جائے، اللہ پناہ میں رکھے. اس لیے کبھی بھی کسی کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے، کبھی بھی کسی شخص کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اور اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ گناہگاروں سے نفرت مت کرو، گناہ سے نفرت کرو. گناہگاروں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. نفرت کرو کس سے؟ گناہ سے. بیمار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بیماری سے نفرت کرنی چاہیے. بیمار سے تو محبت کرنی چاہیے، اس سے بیماری دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بیمار تو اور زیادہ ہماری محبت کا محتاج ہے، ہمدردی کا محتاج. تو بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نیکی کی یا نیک لوگوں کی پہلے دو صفتیں ذکر کی کہ وہ اللہ تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہتے، پھر دوسری صفت ذکر کی کہ وہ اللہ تعالی کے حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر تیسری صفت ذکر کی وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ لوگ اپنی بڑائی نہیں چاہتے. تو یہ بڑائی نہ چاہنا یہ نیکی کی ایک بنیادی شرط ہے۔ حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کی تعریف فرمائی، فرمایا وہ آدمی ویسے تو نیک ہیں لیکن ان میں ایک بہت بڑی خرابی ہے، اور وہ خرابی یہ کہ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ نیک آدمی اگر اپنے آپ کو نیک سمجھے اور سب کو آگے ڈیش 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 ہے جی، تو ظاہر ہے کہ یہی تو تکبر ہے، یہی تو تکبر ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے اور جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور یا اللہ آپ کی توفیق ہے، آپ ان اس نعمت کو باقی رکھیے، اور جو اس راستے پر نہیں ہے ان کو لگانے کی کوشش کرو، لیکن ان کو کبھی بھی اپنے مقابلے میں حقیر نہ سمجھو۔ اس لیے میرے دوستو ساتھیو، آپ سے بہت ہی محبت سے گزارش ہے کہ آپ تکبر جو ہے وہ نکالو اپنے اندر سے، اور چونکہ آپ سبھی دین ایک لوگ یہاں بیٹھے ہو اور میری زندگی کا ایک بڑا حصہ، بڑا کیا مطلب سارا ہی حصہ جو ہے وہ نیک لوگوں میں گزرا ہے الحمدللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، تو بچپن سے لے کر اب تک۔ لیکن کبھی کبھار میں اپنے دور حدیث کے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے معاف کرنا، میں نے جتنا تکبر ان نیک لوگوں میں پایا اتنا دنیا داروں میں بھی نہیں پایا۔ دنیا دار پھر بھی ڈر جاتے ہیں، ان کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ ہماری پکڑ ہو جائے گی، ہم گناہگار لوگ ہیں، اور یہ جو نیک لوگ ہیں ان کا تکبر تو اتنا خوفناک ہوتا ہے اور ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ ان کو کبھی اپنے بارے میں پکڑ کا خیال تک نہیں آتا۔ تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور یہ سب اکابر سے دور رہنے کی وجہ سے ہے، اپنی نیکیوں پر نظر رکھنے کی وجہ سے ہے۔ آگے آ رہا ہے کہ نیک وہ ہوتا ہے، یدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ اس میں ڈر بھی ہوتا ہے امید بھی ہوتی ہے، امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ جس اللہ نے مجھے یہاں نماز کی، ذکر کی اور شکر کی ان سب چیزوں کی توفیق عطا فرمائی ہے، انشاءاللہ وہ جنت میں بھی کا راستہ بھی میرے لیے کھول دے گا۔ یہ ہے امید، لیکن ساتھ ساتھ ڈرتا بھی رہتا ہے۔ تو اگر خوف نہیں ہے، خوف نہیں ہے اور اپنے آپ کو سپر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اعلی سمجھتا ہے، افضل سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، تو یہ تکبر ہے، اور یہ تکبر عزازیل را خار کرت بزندان لانت گرفتار کرت۔ اس لیے تکبر سے ضرور بچنا چاہیے میرے دوستو ساتھیو، اور خواتین بھی اس کا خیال کریں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ جس کے پاس حسن نہیں ہے، یہ جس کے پاس کپڑے اچھے نہیں ہیں، یہ جس کے پاس، ان کو حقیر سمجھنا یہ سخت نادانی ہے، اور یہ تکبر اتنی بری چیز ہے کہ آدمی کی ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ قرآن مجید نے ایک جگہ میں عجیب بات فرمائی، کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، تہجد گزار لوگوں کی تعریف فرمائی، فرمائی تہجد گزار جو لوگ ہیں رات کو کم ہی سوتے تھے، مغرب بھی پڑھتے تھے، عشاء بھی پڑھتے تھے، اسی میں رات کا کچھ حصہ نکل جاتا ہے، پھر رات کے آخر حصے میں اٹھ جاتے تھے، پھر عبادت کرتے تھے، تو یہ رات میں کم سوتے تھے، لیکن وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب سحری کا وقت ہوتا تھا یعنی صبح صادق کا، تو وہ لوگ استغفار کرتے تھے، معافی مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ تو ساری رات عبادت کرنے کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ تہجد گزار کو استغفار کرنا چاہیے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ساری رات عبادت کی اور صبح کو گردن اکڑ گئی، بس سمجھو کام خراب ہو گیا، کام خراب ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ نے ساری رات عبادت کی اللہ سبحانہ و تعالی کی، یا رات کے اکثر حصے میں، مغرب میں، عشاء میں، تہجد میں، فجر میں، لیکن گردن جھکی ہوئی ہے، گردن جھکی ہے نہیں، دل جھکا ہوا ہے، کیونکہ گردن کو ٹیڑھا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بھی ایک بات میں آپ کو بتا دوں، تو گردن چاہے سیدھی رہے، یہ محاورہ کہہ رہا ہوں، گردن جھکنا یہ محاورہ ہے، یہ اس سے معنی حقیقی مراد نہیں ہوتا، معنی عرفی مراد ہے اس کا. تو گردن جھکنے کا مطلب ہے دل کا جھکا ہوا ہونا. تو سمجھتا ہے کہ بھئی یہ بھی میرے مسلمان بھائی. وہ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کیسی پیاری بات لکھی، گلستہ میں بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے انہوں نے. کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ ایک قافلے کی میں جا رہا تھا. اس زمانے میں سفر ہوتا تھا رات کے شروع میں، تو رات کے آخر میں سب لوگوں کو نیند آنے لگی، تو لوگ جو ہے وہ سو گئے. تو میرے والد اٹھے، انہوں نے وضو کیا اور تہجد شروع کر دی، اور مجھے بھی اللہ نے توفیق دی، میں بھی اٹھا، میں نے بھی تہجد شروع کر دی. تو میں نے اپنے والد کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھی. جب تہجد کا وقت ختم ہونے لگا تو میں نے اپنے والد سے کہا، جو نہ خفتہ ان کے گوئی کے مردہ ان، گلستہ میں یہ الفاظ ہیں کہ ابا جی یہ تو اس طرح سو رہے ہیں جیسے کہ مردہ سو رہے ہوتے ہیں، ایسا کہ مری گئے ہیں. جو نہ خفتہ ان کی گوئی کے مردہ ان، یہ تو سوئے پڑے ہیں، ان کو تو تہجد کی توفیق ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں ہی مر گئے ہیں. باپ نے کہا ہے، جانے پدر تو نیز اگر بخفتی، بہ ازاں کے در پوستی نے خلق افتی. اے جانے پدر، تو بھی اگر سو جاتا یہ بہتر تھا کہ تو ان لوگوں کی برائی کر رہا ہے. اے بیٹے، تو بھی ان کے ساتھ سو جاتا تو بہتر تھا. یہ کیا تکبر ہے کہ تو نے چار رکعت پڑھ لی تو سب کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے. باپ نے سمجھایا اور کہا، اے جانے پدر، تو نیز اگر بخفتی، تو اگر سو جاتا، بہ ازاں کے در پوستی نے خلق افتی، تو اس سے بہتر تھا کہ تو مخلوق کی برائیوں میں لگا ہوا ہے. تو میرے دوست اور بزرگوں، یہ ہمارے اندر ایک بڑی لعنت، اللہ تعالیٰ واقعی لعنت ہے، یہ تکبر جو ہے نا ایک لعنت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. بڑائی کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ، ہمیشہ یاد رکھیں، بڑائی اللہ کے لیے. ہم سب بھائی بھائی ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے ہمیں نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. لا تزکو انفسکم ہوا اعلم بمن اتقا، اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ قرار مت دو. ہوا اعلم بمن اتقا، اللہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے. اس لیے اپنے آپ کو برابر رکھنا چاہیے. قرآن میں سب کچھ ہے، مشکلیں ہم پڑھتے نہیں ہیں. قرآن نے ایک داعی اللہ کا ایک نمونہ ذکر کیا، فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اس سے اچھی کس کی بات ہے جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، وعمل صالحا، اور ساری زندگی نیکی کے کام کرتا رہا، وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہنے لگا میں تو مسلمانوں میں سے ایک ہوں. یعنی کہا میں سپر ہو گیا ہوں، ان مسلمانوں سے اوپر چلا گیا ہوں، نہیں، وقال اننی من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ جب ان کو آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو سجدہ کرتے رہتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی سجدہ کرتے رہتے ہیں. وسبحوا بحمد ربهم، اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. وهم لا يستكبرون، اور وہ اپنی بڑائی نہیں چاہتے، اپنی بڑائی نہیں چاہتے. آگے فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے ہٹ جاتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جنوب پہلو کو کہتے ہیں. آدمی جب سوتا ہے تو دائیں کروٹ پہ سوتا ہے، یا کبھی بائیں کروٹ پہ ہو جاتا ہے، کبھی سیدھا لیٹتا ہے، تو بھی دونوں پہلو زمین پر لگے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اٹھ کے بیٹھ جائے گا تو تو پہلو اس کا ہٹ جائے گا. تو تتجافا جنوبهم عن المضاجع, ان کے پہلو ہٹ جاتے ہیں بستروں سے. یدعون ربهم خوفا وطمعا, اور وہ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اس سے ڈرتے ہوئے اور اس سے امید کرتے ہوئے. ومما رزقناهم ينفقون, اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب یہاں تین باتیں پہلی بھی شاد فرمائی گئیں, سجدہ کرتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں, تکبر نہیں ہوتا ان کے اندر, تین باتیں تھیں. چوتھی بات یہ فرمائی گئی کہ تتجافا جنوبهم عن المضاجع, کہ وہ اپنے ان کے پہلو بستر سے ہٹ جاتے ہیں, یعنی بستر پر جانا چاہتے ہیں یا بستر پر چلے گئے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اٹھ جاتے ہیں مغرب کے لیے, عشاء کے لیے اور تہجد کے لیے. چنانچہ مفسرین نے یہ ساری تفسیریں اس پہ ذکر کی ہیں اور فرمایا اس کا جو اصل مصداق تو وہ لوگ ہیں کہ جو سونے کے بعد آخر شب میں رات کو اٹھ جاتے ہیں, سحری سے ذرا پہلے اٹھ جاتے ہیں اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے عبادت کرتے ہیں. اس وقت میں اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے, نیند گہری ہوتی ہے اور بستر بڑا گرم ہوتا ہے, اٹھنے کو دل نہیں چاہتا, لیکن پھر بھی ان کے پہلو بستروں سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آدمی مغرب کے بعد جاگتا رہے اس خیال سے کہ بھائی عشاء پڑھ کے سوؤں گا, اور ہمارے ہاں تو اس کا تصور کم ہے, لیکن جو قبائلی علاقے ہیں, پہاڑی علاقے ہیں جہاں بجلی نہیں ہوتی, ایک مرتبہ میں بھی وہاں گیا تھا تو وہاں بجلی نہیں تھی, تو اب مغرب کے بعد ہی ہم نے کھانا کھا لیا, اب عشاء ہی نہیں آ رہی تھی, پتہ نہیں عشاء ایسا لگ رہا تھا کہ کب پتہ نہیں عشاء ہوگی, نیند آنی شروع ہو گئی, ویسے بھی ہم تھکے ہوئے بہت تھے لیکن انتظار کر رہے تھے بھائی عشاء ہو جائے. تو جن علاقوں میں بجلی وغیرہ نہیں ہوتی اور پہلے نہیں ہوتی تھی تو وہاں عشاء کے لیے کا انتظار کرنا بھی بھاری ہو جاتا تھا, وہ بھی اس میں داخل ہے. تتجافا, جو آپ کا بھی علاقہ ایسا ہی ہے, تتجافا جنوبهم عن المضاجع, تو ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں, مغرب میں بھی اٹھ جاتے ہیں, عشاء میں بھی اٹھ جاتے ہیں اور پھر تہجد میں بھی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر تہجد میں نہ بھی اٹھ سکیں تو ادھر مؤذن نے اللہ اکبر کہا اٹھ کے بیٹھ گئے کہ بھائی چلو تہجد نہیں پڑھی لیکن فرض نماز تو نہیں چھوڑنی کسی حالت میں. یہ سب داخل ہے کس میں؟ تتجافا جنوبهم عن المضاجع میں, ان کے پہلو دور رہتے ہیں سونے کی جگہوں سے. اور یہ جو میں نے کہا کہ تہجد نہیں پڑھی مگر صبح کی نماز میں چلا گیا, کیونکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو اس کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسے اس نے ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے. عشاء بھی جماعت سے پڑھ لی, فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو اس کو ایسا ثواب مل جائے گا جیسا کہ اس نے تہجد کی نماز پڑھی ہے رات کو اٹھ کر. لیکن ایک ہے ثواب کا مل جانا, ایک ہے اصل چیز کا مل جانا, دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ بات ہم ایک مرتبہ آپ کو کافی تفصیل سے بتا چکے ہیں, ایک ہے چیز کا مل جانا, ایک ہے اگر آپ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں گے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیں گے تو آپ کو ثواب مل جائے گا ساری رات کی عبادت کا یا تہجد کی عبادت, ثواب تو مل جائے گا لیکن جو کیفیت اور جو انوار اور جو خیر و برکات رات کو 8 رکعت پڑھنے پر ملتی وہ نہیں ملیں گی, وہ کچھ اور ہی چیز ہے, اس کے لیے تو اٹھنا ہی پڑتا ہے. اور اس کی آسان مثال ایسی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھا رہے یا نیکی میں تلاوت قرآن ذکر میں مصروف رہے اور پھر سورج نکلنے کے بعد اشراق پڑھ کے سوئے تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسا کہ عمرے کا ثواب ہوتا ہے. عمرے کا ثواب ملتا ہے مگر عمرہ نہیں ملتا, عمرے کا ثواب ملنا اور ہے, عمرے کا ملنا ایک عمرہ وہ ہے جو آپ وہاں جا کے کریں, بیت اللہ آپ کے سامنے اور آپ اس کے چکر لگا رہے ہوں, ایک عمرہ وہ ہے کہ یہاں آپ بیٹھے رہے اور آپ نے جناب ثواب کما لیا. تو بہرحال ثواب بھی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، مگر ثواب ثواب ہوتا ہے اور چیز چیز ہوتی ہے. اور اس کی مثال میں نے ایک اور بھی دی تھی کہ ایک ہے دو روٹیاں کھانا، ایک ہے دو روٹیوں کی طاقت کیپسول میں کھا لینا. اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ کہے کہ میں نے دو کیپسول بنائے ہیں، دو روٹیوں میں جتنی طاقت ہوتی ہے سارے وٹامن میں نے اس میں ڈال دیے، بس آپ یہ کھا لیا کرو، تو کیا آپ کھاتے رہو گے ساری عمر اس کو؟ آپ کہو گے روٹی تو ساتھ کھانی پڑے گی. تو بالکل یہی ہے کہ چیز کا ملنا اور ہوتا ہے، اس کے ثواب کا ملنا اور ہوتا ہے. تو بہرحال عشاء کی نماز انسان جماعت سے پڑھ لے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، ایسا ثواب مل جاتا ہے جیسے ساری رات اس نے تہجد پڑھی. اور اگر رات کو تہجد کے عقیم اٹھ جائے، چار رکعت یا آٹھ رکعت پڑھ لے، تو بس اس کا تو کچھ پوچھے ہی نا. علامہ اقبال مرحوم نے بڑی بڑی پیاری باتیں کہی ہیں، ان کا بڑا مشہور شعر ہے، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. یعنی جس کو جو حاصل ہوا ہے، چاہے شیخ فرید الدین عطار کو، چاہے مولانا روم کو، چاہے امام غزالی کو، چاہے امام راضی کو، جس کو جو ملا ہے تہجد کی برکت سے ملا ہے. عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. قرآن مجید نے یہاں فرمایا، تتجافا جنوبهم عن المضاجع، اپنے پہلو دور رکھتے ہیں بستر کی جگہوں سے، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں خوف سے اور لالچ سے، خوف سے اور امید سے. ایک ہے خوف، ایک ہے رجا. خوف کس سے؟ اپنے اعمال سے. امید کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقولہ کہیں پڑھا تھا، مشہور ہے، فرمایا کہ اگر آخرت میں یہ اعلان ہو کہ سب لوگ جنت میں جائیں گے، صرف ایک جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا. اور فرمایا کہ اگر یہ اعلان ہو کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک آدمی جنت میں جائے گا، تو میں امید کرتا ہوں وہ میں ہی ہوں گا. خوف بھی اس درجے کا اور امید بھی اس درجے کی. تو خوف ہونا چاہیے اپنے اعمال سے، امید ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اس لیے اس خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتا رہے، دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے. اور آگے آخر میں فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے. ہم نے جو کچھ ان میں سے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے. آدمی کو جو نعمت ملی ہے اس میں سے خرچ کرنا چاہیے. نعمتیں بھی بہت طرح کی ہیں. کسی کو پیسہ ملا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا صرف پیسہ ہی ہے رزق، حالانکہ پیسہ ہی تو رزق نہیں ہے. رزق تو بہت ساری چیزیں، علم بھی رزق ہے، بلکہ علم تو پیسے سے بھی بڑھ کر ہے. تو جس کو جو نعمت ملی ہوئی ہے، وہ نعمت آئے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. آپ کو طاقت ملی ہوئی ہے، وہ طاقت جو ہے وہ کچھ لوگوں پر بھی خرچ کرو، ان کی مدد کرو. آپ کو پیسہ ملا ہوا ہے، کچھ پیسہ دوسروں کے اوپر بھی خرچ کرو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن حدیث کا علم دیا ہے، وہ اس کو لوگوں کو آگے تک پہنچاؤ. اللہ نے آپ کو تبلیغ کا جذبہ دیا ہے، کچھ آگے لوگوں تک پہنچاؤ. یہ مختلف شعبے ہیں. تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ آگے دیتے رہنا چاہیے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے. قرآن نے یہ صفات ذکر کی کہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ان کے پہلو بستروں سے ہٹ جاتے ہیں، اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں، امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور جو کچھ ہم نے ان کو نعمتیں دی ہیں اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ آگے فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی انسان کو پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے لیے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک تیار کی گئی ہے۔ جن لوگوں میں یہ صفات پائی جا رہی ہیں جو ابھی ذکر کی گئی ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک والی چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ایسی چیزیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا۔ قرۃ العین، اللہ نے ان کے لیے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک تیار کر کے رکھی ہے۔ اور یہ قرہ آنکھوں کی ٹھنڈک کو کہتے ہیں نا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، قرہ، یہ قرہ ہم ترجمہ کرتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک، ویسے یہ لفظ نکلا ہے قرہ یا قرو سے، اور قرہ یا قرو کے معنی ہوتے ہیں آنکھ کا قرار پکڑ جانا، آنکھ کا ایک جگہ پہ جا کے ٹک جانا۔ آپ کہتے ہیں بھائی میری آنکھ بس وہاں جا کے ٹک گئی، ہٹی نہیں وہاں سے، یہ ہے قرۃ اعین۔ چیزیں بہت تھیں، آپ کو ایک چیز پہ جا کے ایسی آنکھ ٹک گئی کہ نہ آپ دائیں دیکھ رہے ہیں نہ بائیں دیکھ رہے ہیں، یہ ہے قرۃ اعین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، قرۃ الاعین ہے۔ اور فرمایا جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ اب یہ چھ صفات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ پہلی یہ ہے کہ آدمی سجدے کا، یعنی نماز کا بہت اہتمام کرے، آیات سجدہ کا اہتمام کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی آدمی بیان کرتا رہے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ تیسرا یہ کہ تکبر اندر سے نکالو، تکبر نہ ہو، کسی قیمت پر تکبر دل کے اندر نہ آنے پائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ تہجد کا اہتمام ہو، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، جماعت کا اہتمام ہو، آدمی اپنا پہلو بستر سے ہٹا دے، چاہے کتنا ہی بستر اچھا لگ رہا ہو لیکن ادھر مؤذن نے اللہ اکبر کہا، پہلو ہٹ گیا، اب اٹھنا ہے، ہر حالت میں جانا ہے مسجد، رات کو تہجد کے وقت میں اٹھ جانا۔ اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنا پہلو ہی ہٹا لے تو بھی امید ہے کچھ نہ کچھ اس کو حصہ مل جائے گا، سوتے سوتے آنکھ کھلی، بیٹھ گیا، اپنا پہلو بستر سے ہٹا لیا، ہمت نہیں ہوئی اٹھنے کی، اسے ہاتھ جوڑ کے اللہ تعالی سے معافی مانگی، پھر سو گیا۔ تو فرمایا اس نے پہلو تو ہٹا لیا نا، اس نے اٹھ کے بیٹھ تو گیا، اللہ کے سامنے ہاتھ تو جوڑ لیا، پھر لیٹ گیا، تو اس آیت کے مدلول میں داخل ہو جائے گا۔ اور جو کچھ ہے نا اس میں سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اگر 10 روپے ہیں چلو آپ اس میں 8 آنے خرچ کر دو اللہ کے راستے میں، کسی کے پاس 10,000 ہیں اس میں سے وہ کچھ 500,000 خرچ کرے، 10 لاکھ ہیں تو آدھا لاکھ خرچ کرے یا 1 لاکھ خرچ کرے، ہر شخص سے اس کی حیثیت۔ جس کے پاس پیسے کم ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے نہیں خرچ کرنے کی ضرورت، میرے پاس تو پیسے ہی تھوڑے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کو تھوڑے ہیں، لیکن تھوڑے کتنے ہیں؟ 10 روپے ہیں نا، آپ اس میں سے 8 آنے خرچ کر دو، ایک ٹرافی کسی کو کھلا دو، کسی بچے کو، اس کا دل خوش ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کے دل سے دعا نکل جائے۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، ترجمہ 3 آیتوں کا میں کر دیتا ہوں جو پڑھی ہیں، کہ ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ جب ان کو آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں سجدے میں گر پڑتے ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور وہ لوگ اپنی بڑائی نہیں چاہتے، ان کے پہلو بستروں سے دور ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں خوف سے اور امید سے، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو کسی انسان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے لیے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک تیار کی گئی ہے۔ اور وہ بدلہ ہوگا ان کے کاموں کا جو وہ کرتے تھے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کا وقت نہیں ہے بھائی. اذان ہو جائے تو ہم سب سجدہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ لوگ بھی کر لیں.